السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میزبان بیزت جلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کے دن دو گھنٹے کے لیے سنتے ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر امریکی تھنک ٹینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال افغان امن عمل پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
بھارت سے کشیدگی کے باوجود کرتارپور راہداری پر کام بند نہیں کیا جائے گا۔ سکھوں کو مذہبی تہوار پر خوش آمدید کہا جائے گا۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
جنوبی ایشیا۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے آسام میں این آر سی کی حتمی فہرست میں تقریباً 20 لاکھ افراد کے نام شامل نہ ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور آئیے اب کچھ اور مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت کا نواں دور اتوار کو ختم ہوا، طالبان نے 2 روز کے دوران ایک دوسرے افغان شہر پر حملہ کیا۔ بغلان میں عہدیداروں نے بتایا کہ باغیوں نے صوبے کے دارالحکومت کے مضافات پر حملہ کر دیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ جنگجوؤں نے پل خمرے کے اطراف میں واقع افغان سیکیورٹی پوسٹ پر دھاوا بول دیا اور اب وہ صوبائی دارالحکومت کے اندر ہیں۔ مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی اثنا میں امریکہ کے ایلچی زلمے خلیلزاد نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہوں نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ امن بات چیت کا نواں دور ختم کیا ہے اور اب وہ افغان لیڈرز کو باغیوں کے ساتھ اپنی بات چیت سے آگاہ کرنے کے لیے کابل روانہ ہو رہے ہیں۔ خلیلزاد کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہم ایک ایسے سمجھوتے کے انتہائی نزدیک ہیں جس سے تشدد میں کمی آئے گی اور وہ افغانوں کے لیے مل بیٹھ کر ایک ایسے قابل احترام اور پائیدار امن اور ایک ایسے متحدہ اقتدار اعلیٰ کے مالک افغانستان کے لیے مذاکرات کا دروازہ کھول دے گا جو امریکہ، اس کے اتحادیوں یا کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ طالبان کا اصرار ہے کہ اس کے جنگجوؤں کو بدستور قندوز میں قبضہ لیے جانے والی پوزیشنز پر کنٹرول حاصل ہے، جبکہ افغان عہدیدار کہتے ہیں کہ سرکاری فوجوں نے حملہ آوروں کو شکست دے دی ہے۔ روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام کے صوبے ادلب میں فضائی حملے کر کے علاقے میں جنگ بندی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز ترکی اور روس کو اطلاع دیے بغیر فضائی حملے کیے گئے۔ ہفتے کے روز امریکی سینٹرل کمان نے کہا کہ امریکی افواج نے شمالی ادلیب میں قائم القاعدہ کے ٹھکانوں میں مقیم القاعدہ کے لیڈروں کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق اس حملے میں کم از کم 40 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ضم کر دیں گے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ وہ اس پر کب عمل درآمد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپریل میں اسرائیل کے عام انتخابات سے پہلے بھی اسی نوعیت کی کارروائی کا عزم ظاہر کیا تھا جس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی مظاہرین جلسے جلوسوں کے ایک اور دن کے لیے ایئرپورٹ اور بسوں کے اڈوں پر جمع ہو رہے ہیں۔ حکام نے ایئرپورٹ جانے کے لیے ایکسپریس ٹرین سروس بند کر دی ہے۔ بہرحال ایئرپورٹ سے آنے والی ٹرین سروس بدستور کام کر رہی ہے۔ ہانگ کانگ کے بیشتر شہریوں کو بلوا پولیس کی گزشتہ دن کے اس فیصلے پر غم و غصہ ہے جو 2 سب وے اسٹیشنوں پر دھاوا بول کر مسافروں کو زد و کوب کرنے سے متعلق ہے۔ پولیس کی ترجمان نے رپورٹروں کو بتایا کہ مظاہرین کی مزاحمت کے جواب میں پولیس نے مناسب طاقت کا استعمال کیا۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر نے آج اتوار کی صبح کہا کہ سمندری طوفان ڈورین مزید طاقت پکڑ کر اب 5ویں کیٹیگری کا طوفان بن گیا ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہواؤں کے ساتھ یہ طوفان ایجنسی کے الفاظ میں تباہ کن ہے۔ یہ مغرب میں شمال مغربی بہاماس کے جزیرے اباکو کی جانب 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھا ہے جو ایک مقبول تفریحی مقام ہے۔ تاہم ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر امریکی ریاست فلوریڈا تک پہنچنے میں آئندہ 1-2 روز میں اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔ ادارے کے مطابق یہ پیر سے منگل تک فلوریڈا کے قریب پہنچ پائے گا۔ اور کل یعنی پیر کو پورے امریکہ میں یوم محنت منایا جا رہا ہے اور سارے ملک میں تعطیل ہوگی۔ اس دن کو منانے کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا جب امریکی محنت کشوں نے اپنے طویل اوقات کار سہولتوں کے فقدان اور کم اجرتوں کے خلاف آواز بلند کی۔ لیبر یونینز کا قیام عمل میں لایا گیا اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں قانون سازی کی گئی۔ 28 جون 1894 میں امریکی کانگریس نے ہر سال ستمبر کے پہلے ہفتے میں پڑنے والے پیر کو قومی تعطیل کا اعلان کیا۔ امریکہ میں مزدوروں کے لیے یونینیں بھی کام کرتی ہیں اور اپنے کارکنوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کی نشریات میں جو رپورٹیں اور تجزیہ آپ کے لیے ہم پیش کریں ان کی تفصیل بتاتے چلیں۔ امریکہ اور طالبان امن سمجھوتے کے قریب ہیں، طالبان کا یہ بات کہی ظلم خلیل زاد نے۔ طالبان کا قندوز کے بات پول خمری پر حملہ کیا گیا، مسئلہ کشمیر کی افغان امن پر اثر اندازی، پاکستان کے وزیر خارجہ یورپی پارلیمان میں مسئلہ کشمیر پر بحث کے بارے میں پر امید، امریکہ کی شامی القاعدہ تنصیب پر بمباری اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن کے بارے میں ممکنہ اختلاف کا شکار۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والی اسنا یعنی کہ اسلامی سوسائٹی آف نارتھ امریکاز کی 56 کنونشن کا آغاز ہو گیا ہے ہیوسٹن شہر میں، جس میں گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنائیں گے اور تجزیہ کاروں سے تجزیہ بھی لیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ ہم اب آغاز کرتے ہیں پہلے اس رپورٹ کے ساتھ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر امریکی تھنک ٹینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال افغان امن عمل پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے کشمیر کی حالیہ صورتحال پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کی افغان پالیسی پر پاکستان عرصہ دراز سے تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجودہ حالات و واقعات سے اسلام آباد میں پڑوسی ممالک کے لیے عدم اعتماد پیدا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے افغان امن مذاکرات میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، تاہم کشمیر تنازع سے پاکستانی قیادت کی توجہ اور وسائل افغانستان سے دور ہی نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ سے بھارت میں مداخلت کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان امن عمل کے حتمی معاہدے پر نہ پہنچنے کو پاکستان موقع کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اور طالبان سے مذاکرات کو طوالت دینے کا کہہ سکتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان، جو کہ کابل حکومت سے براہ راست بات چیت کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں، امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کر لے گا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان نواں مذاکراتی دور گزشتہ روز دوحا میں اختتام پذیر ہوا ہے، جس کے بعد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد کابل پہنچ گئے ہیں۔ مذاکرات کے اس دور کے اختتام کے ساتھ ہی طالبان جنگجو نے افغان شہر قندوز پر حملہ کر دیا، جس کے بعد افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال سے افغان امن عمل کا مستقبل ہی نہیں، اس خطے کا امن خطرے میں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو جوہری طاقتوں کے بیچ کشمیر تنازع کے باعث اگر کشیدگی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ دنیا کی تباہی کا باعث ہوگی۔
افغانستان میں امن بہت اچھی چیز ہے، لیکن افغانستان سے زیادہ اس خطے کا امن، اور اس خطے کا امن جب دو نیوکلیئر آرم ریاستوں کے درمیان کسی قسم کی بھی ایسکیلیشن ہوتی ہے تو پھر تو خطے کا امن اور دنیا کا امن جو ہے نا وہ سب گاؤں پر چڑھ جائیں گے۔
شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی توجہ بھارت کے ساتھ منسلک سرحد پر اگر مرکوز رہتی ہے تو وہ افغانستان میں امن کے لیے زیادہ کردار ادا نہیں کر پائے گا۔
اگر پاکستان کی ساری توجہ اپنے مشرقی بارڈرز پر رہے گی، مودی جس طرح کر رہا ہے اس نے پوری طرح سے پاکستان کو اپنی طرف انگیج کر لیا، اور یہ بھی اس کی خیال تھی کیونکہ مودی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں امن ہو۔
پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اس بات پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ اسلام آباد افغانستان میں امن عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ اسی وقت میں کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر عالمی دنیا زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا شروع کرتے ہیں باقاعدہ اب اپنے تجزیہ کاروں کے تجزیے کے ساتھ۔ رپورٹ آپ نے سن لی، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عارف انصار، لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنیجو، اور کابل سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انیس الرحمان۔ آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا۔ سب سے پہلا میرا سوال ہوگا انیس صاحب سے۔ انیس صاحب، امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اس سے تشدد میں کمی ہوگی اور بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ گزشتہ روز طالبان نے قندوز شہر پر قبضہ حملہ کیا اور آج انہوں نے پل خمری پر حملہ کیا. طالبان ابھی بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس کے جنگجوؤں کو بدستور قندوز میں قبضہ میں لی جانے والی پوزیشن پر کنٹرول حاصل ہے, جبکہ افغان عہدیدار کہتے ہیں کہ سرکاری فوجوں نے حملہ آوروں کو شکست دے دی ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے, قندوز میں ہونے والی حملہ کتنا شدید تھا اور اب پل خمری والا حملے کی تفصیل کیا ہے؟ انیس صاحب, اچھا انیس صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو اتنی دیر میں ہم عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو امن معاہدے کے مکمل ہونے اور بہت قریب ہونے کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف طالبان کی طرف سے یہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. کیا طالبان اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ کسی حتمی سمجھوتے پر پہنچنے سے قبل بہتر شرائط حاصل کر سکیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی بہت, ہاں اسی طرح سے ہے, وہ اپنا پریشر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اپنی کاروائیاں جو ہیں عمل پیما کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات بات چیت تو چل ہی رہی ہے, لیکن دونوں طرف سے ساتھ ساتھ اور دوسری طرف سے جو کوالیشن فورسز ہیں یا افغانستان افغان سیکورٹی فورسز ہیں, وہ یہ دکھانا چاہیں گی کہ نہیں, وہ پورے کنٹرول میں اور افغانستان طالبان کو جو ہے کوئی زیادہ کامیابی ابھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی, اور آج جو سولوشن اسی میں ہے کہ دونوں مل کے کوئی اگریمنٹ کر لیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ فی الحال تو ہم خبریں یہی سن رہے ہیں کافی دو تین ہفتے سے مہینے سے کہ بہت قریب ہے, لیکن ابھی بھی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے بات جو ہے فائنلائز نہیں ہو رہی, اور وہ شاید یہی ہے کہ جو فورن فورسز کی تعداد جو ہوگی, کب انخلا ہوگا, اور دوسری طرف سے جو ہے جو افغان طالبان کے القاعدہ سے روابط ہیں اور فیوچر میں کیا وہ اس کا ہوگا, میرا خیال ہے اس کے معاملات سے بات اچھی ہوئی ہے.
اچھا شمع, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے جو خصوصی نمائندے افغانستان میں مفاہمت عمل کے لیے ظلم خلیل ساتھ, انہوں نے یہ کہا کہ امن معاہدے سے افغانستان میں تشدد کم ہو جائے گا, ایسا خود مختار افغانستان سامنے آئے گا جو امریکہ یا اتحادیوں یا کسی اور ملک کے خلاف اپنے زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. آپ یہ بتائیے گا کہ امن سمجھوتے کے طے پانے کے بعد صورتحال میں کس حد تک آپ بہتری دیکھتی ہیں, جبکہ خود طالبان کے خلاف بھی ملک کے اندر محاذرائی کی خبریں؟
بہجت, یہ ایک پیرالل سچویشن چل رہی ہے, اور آپ کے پروگرامز میں ہر ہفتے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اور ہر ہفتے میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ مجھے کوئی امپروومنٹ نہیں نظر آتی. اس کا پولیٹیکل اور سوشل ایک سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ, ابھی ظلم خلیلزاد وہاں پر پہنچے ہیں, انہوں نے نائنتھ راؤنڈ کے لیے کہ جو ان کے نیگوسیشنز چل رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کو ایک پولیٹیکل فیکشن کے طور پر تسلیم کر کے, اور وہ ساری جو ڈیلنگ چل رہی ہے اتنے مہینوں بلکہ پچھلے سال سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن طالبان کو گراؤنڈ فیکٹ ریئلٹیز کو بھی مد نظر وہ رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو جو حکومتی الائنس ہے اور ان کے جو دوسرے اپوننٹس ہیں, اس کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے جس طرح قندوز پر حملہ کیا ہے, یا یہ جو بلاسٹ چل رہے ہیں, وہ پوری ان کی پولیٹیکل اور سوشل ایگزسٹنس کی ایک جو کیوس اور انارکی ہے وہ وہاں پر چلتی رہے گی. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ امن سمجھوتے سے سچ مچ امن قائم ہو جائے گا, کیونکہ جو وہاں کا ایک سوشل اسٹرکچر ہے وہاں پر, یہ چیز امن جو ابھی کرنٹلی سچویشن ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر ایگزسٹنس کے لیے انہوں نے جو دوسرے گروپس ہیں ان کو ان پر قبضہ کرنا یا ان سے زیادہ طاقتور ہونا ان کو شو کرنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ بلاسٹ ہوتے رہیں گے یا وہاں پر فائرنگز ہوتی رہیں گی اور اس طرح کا ہوگا, کیونکہ کنسنسس میں نہیں دیکھ پا رہی, اور کنسنسس صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ سب مل بیٹھیں, اور یہ پچھلے کئی ڈیکیڈز سے یہ چیز نہیں ہوئی, تو ابھی کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ سب کو کہے کہ وہ بیٹھیں اور ایک دم سے امن قائم ہو جائے افغانستان میں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے.
اچھا, ہم اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انیس الرحمان, جو کہ کابل ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے جن کا تعلق ہے, نیوز ڈائریکٹر ہیں, وہ وہاں پر اور ان سے ہماری بات ہو جائے تاکہ ہم تازہ ترین صورتحال جو پل خمری کی ہے یا پھر قندوز پہ حملے کی ہے اس کے بارے میں ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں. تو شناس کیا ہمارے ساتھ ہیں نیسو رحمان صاحب؟ ابھی ان سے بات نہیں ہو رہی لیکن جس وقت بھی بات ہوئی ہم ان کے ساتھ ضرور آپ کے ساتھ ہم ان کی بات کروائیں گے اور تازہ ترین صورتحال ان سے معلوم کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر. امریکہ کا تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال افغان عمل پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے. رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے امن معاہدے میں تاخیر کو پاکستان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ وہ طالبان پر زور دے سکتا ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کو طول دیں. عارف, آپ اس رپورٹ سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کی صورتحال کو افغانستان میں امن معاہدے میں تاخیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟
بہت, یہ جو تھا ایسپیکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سی آئی ایس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ پہلے سے تھا اور یہ میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے. اس آرگومنٹ کو, اس لنکیج کو بہت پہلے بحث ہو چکی اور شاید بعض لوگوں نے کہا کہ یہی ایک فریم ورک ہے کہ جس کے تحت افغانستان کی سچویشن آگے بڑھ سکتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ ڈائلاگ ہوتا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور انڈیا کے کنسرن کو ایڈریس کیا جاتا جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے. اور اس میں جو ہی افغانستان اور پاکستان کی یا افغانستان اور امریکہ کی ڈائریکٹ ٹاکس جب شروع ہوئی تو سب سے زیادہ اپریہنشن انڈیا ہی کی ہیں اور میرے خیال میں ابھی بھی انہی کی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے جو اسٹیپ لیا کشمیر میں وہ بھی شاید اسی کانٹیکس میں ہوا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے پری 911 والی سچویشن میں شاید جا رہا ہے اور وہ الاؤ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو فریم ورک ہے یہ تو ماضی میں ایگزسٹ کرتا تھا کہ پاکستان کا جو سیکورٹی کنسرن ہے اس میں یہ پاسبل ہی ان کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں افغانستان کی طرف اگر انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. اور یہ ماضی میں بھی یہ بات چلتی رہی کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوشش امریکہ پہ باور کرانے کی کہ وہ اس سائڈ کو ان کی مدد کریں, فسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ افغانستان میں جو ایشوز ہیں ان کو پوری طریقے سے ایڈریس کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پریزنٹ کانٹیکس ہے کسی لیول پہ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان نے یہ ریزالو کر لیا ہے کہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو آگے چلایا جائے اور اس کو جو کنکلوژن ہے اس لاجیکل کنکلوژن اس طرف پہنچایا جائے, کیونکہ ان کو شاید ریئلائزیشن ہے کہ انریسپیکٹو باقی صورتحال کیا ہوتی ہے افغان پیس جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن جو فریم ورک ہے وہ سٹل ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس نے آپ نے پہلے شمشاد صاحب کا انٹرویو دیا کہ افغانستان تو پھر بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی حد تک ہی تھا. دو انٹر نیوکلیئر پاورز کی لڑائی ہو جائے پاکستان اور انڈیا کی تو وہ تو ایک بہت ہی بڑے لیول کی پھر آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ کمپیریزن نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایڈریس کرنا ہے, یہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ افغان طالبان کی جو وہاں نیگوشیشن چل رہی ہیں.
اچھا, پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کے بھی عارف صاحب نے بھی بات کی, وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کی حالیہ صورتحال سے افغان امن عمل کا مستقبل ہی نہیں خطے کا امن خطرے میں ہے. شمع, صورتحال کافی گمبھیر ہے جب مسئلہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر افغان عمل میں رکاوٹ نہیں بنے گا کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے؟
نہیں بہجت, میں اس معاملے میں یہ کہوں گی کہ یہ سارا معاملہ انٹر کنیکٹڈ ہے, کیونکہ اگر ہم کل کا بیان دیکھیں سوامی صاحب کا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم, کیونکہ انڈیا ناردرن الائنس کو انہوں نے ویپن دیے اور ٹریننگ کی کہ طالبان سے لڑیں, تو کل بھی وہ انہوں نے یہی کہا امریکہ کو کہ اگر آپ پاکستان سے بات چیت ختم کر دیں طالبان کے معاملے پر تو ہم بہتر ڈیل کر سکتے ہیں طالبان کو ختم کرنے میں, اور تاکہ آپ اپنی فورسز واپس لے جائیں, اور پھر وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل بات ہے وہ کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انٹر لنکڈ ہے, اور اس معاملے پر پاکستان اگر چاہے تو ایک ایسی پالیسی اپنا سکتا ہے ڈپلومیسی میں جس میں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کشمیر پر بھی امریکہ کا پریشر بڑھانے کے لیے. تو جو انڈیا اور پاکستان کا کشمیر کا معاملہ ہے وہ انڈائریکٹلی ان کی جو پروکسیز ہیں وہ افغانستان میں ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک وائٹل رول ہے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کرانے میں, اور جو انڈیا ہے की कम्प्लीटली, बल्कि अब तो उनके अपने मिनिस्टर ने ये खुलेआम एक ट्वीट भी किया और स्टेटमेंट भी दिया, तो वो एक प्रॉक्सीज खुलकर वाजे हो गई हैं कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि तालिबान का जो पॉलिटिकल होल्ड है या जो वहां पर उनकी जो अक्सरियत है उसके साथ कुछ हो, तो वो चीज ये है कि इन दोनों ममालिक की जो इनडायरेक्ट फाइट है वो वहां पर मुझे लगता है कि और ये मसाइल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि जो अमेरिका की जो इस वक्त डिप्लोमेसी है या इवन आप ट्रंप का देखें जो एटीट्यूड है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया पास्ट की तरह, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान का
रोल बहुत अहम
है जी, इनएविटेबल रोल है ये इस पूरे प्रोसेस में। तो उसमें जो कश्मीर है वो की के कश्मीर जो है वो एज की है जिसके अराउंड पूरी जो पॉलिटिक्स है घूमती है वो घूमती है।
अच्छा, अब मैं अभी अनीस साहब की बड़ी मुश्किल से हमें लाइन मिली है और उनसे मैं जल्दी जल्दी दो सवाल कर लूं क्योंकि हमारी सेगमेंट का वक्त तो खत्म हो गया। अनीस साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा, हम पहला सवाल ही मेरा आपसे था कि कल कंदूज शहर पर तालिबान का हमला हुआ और आज फूले खमरी में भी इसी अंदाज में हमला किया गया। तालिबान अभी भी ये कहते हैं कि कंदूज में उन्होंने जिन पोजीशनों पर हमला किया था उस पर अभी उनका कंट्रोल कायम है, जबकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि ऐसा नहीं है, वहां से उनको निकाल दिया गया है। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? पहले तो बिल्कुल मुख्तसरन ये बताइए, फिर अगला सवाल आपसे करूँ।
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जो सारा दिन था, बल्कि रात से हमारे वहाँ जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हम रिपोर्ट्स लेते हैं, जिनसे हमारा कॉन्टेक्ट होता है, उनसे बिल्कुल रब्ता नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यही था कि उनकी जो मेजर जगह थी उन पर उनका कंट्रोल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज चूंकि उनके साथ हमारा रब्ता हो रहा है और कल से जब जोर के बाद उनसे हमारी कॉन्टेक्ट शुरू होने लगी, तो इसका मतलब हुआ कि जिन वक्त पर उनका कंट्रोल था उस वो चले गए थे।
अच्छा।
अभी जो हम वहाँ से रिपोर्ट मौसूल हो रहे हैं तो यही है कि शहर में बिल्कुल लोग दुकानें खुल चुकी हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और शहर जो है वो तालिबान से खाली है। क्योंकि वह जब आप वो लोकल रिपोर्ट आपको मिलती है तब आपको पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे दोस्त है, सहाफी दोस्त है, तो हमारे शेयर कर देते हैं।
अच्छा।
तो बिल्कुल वहाँ पे इस वक्त तालिबान से जगह खाली की गई है और उनको शहर से निकाल दिया गया है। जी
अच्छा, अब दूसरी जो इत्तला है वो ये है कि अमन मुआहदे के बाद तालिबान नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करने की खबर भी है, लेकिन तालिबान की तरफ से अभी इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की जा सकी। आपके पास इस बारे में ताज़ा तरीन मालूमात क्या है? हुकूमत और तालिबान के दरमियान क्या वाकई बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और अगर होते हैं तो कितने फायदा मंद होंगे?
देखिए, मुज़ाकरात में तो सबसे पहले यही शर्त थी कि जब अमेरिका तालिबान से एग्रीमेंट करेगी और यहाँ से फौज का इंखिला होगा तो उसके बाद बैन अवी मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ होगी वो शुरू हो जाएगी। 45 लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट लिस्ट बन चुका था, लेकिन उस पर जिम्मे खलीजा ने कहा था कि इसको और भी आज जो है कम कर ले, जिसमें हमारी इतलात यही है कि 15 लोग तो जो है इत्तेफाक हो चुका है कि यही 15 लोग जो है अफगानिस्तान की नुमाइंदगी, अफगान गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर तालिबान के साथ मुजाकिरात करेगी। और आपको पता है कि अफगानिस्तान की हाई पीस काउंसिल जो थी वो खत्म हो चुकी है और वो जो है एक मिनिस्ट्री बन चुकी है
जी।
और वही मिनिस्ट्री की लेवल पर जो है उनके जो वजीर है सलाम रहीमी साहब और उनके पास जो टीम है वही उस नुमाइंदगी पे बात करेंगे। बाकी 15 लोग कौन है अभी तक तो हुकूमत ने नहीं बताया है, लेकिन ये है कि उस लिस्ट पर बातचीत अभी भी शुरू है और बताया जा रहा है कि आज जो जमीन खलीजात काबुल पहुंचेंगे तो इन्हीं चीजों पे बातचीत होगी और इसमें जो है एजेंडा सेटिंग होगी कि किन उमूर पर जो है तालिबान के साथ बात होगी। तालिबान तो इसलिए ये चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो बारहा यही कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये चीज जो इसमें जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो चुकी है और आप देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान का रोल खासा रोल है और वो एज अ फैसिलिटेटर यही कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक रीजनल जो इजमा है वो बन चुका है और सब लोग जो है बजाहिर तो यही कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की अमन के लिए सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और तालिबान की बातचीत हो जाएगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अनीस रहमान, काबुल से हमारे साथ थे। अनीस साहब, आपसे फिर भी बात होगी। تو اب ہم اپنی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ عارف انصار یہاں امریکہ سے, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں شمع جنیجو. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ یورپی پارلیمان میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اٹھایا جائے گا, تو اس کے بارے میں کافی ان کی امیدیں ہیں. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ پیش کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتی کوششیں جو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حکومت پاکستان کر رہی ہے وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہے. تو آئیے پہلے کراچی سے ثاقب کی رپورٹ سنیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت سے کشیدگی کے باوجود پاکستان کرتارپور راہداری کھولنے کی مکمل تیاری کیے ہوئے ہے اور اس کا 80% کام مکمل کیا جا چکا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان بھارت سے آنے والے سکھوں کو ان کے مذہبی تہوار پر خوش آمدید کہنے کو تیار ہے. واضح ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی بارڈر سے پاکستانی پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور تک راہداری کو رواں سال نومبر تک کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا, جس پر کام تیزی سے جاری ہے, اور دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی مسائل کے حل کے لیے کشیدہ تعلقات کے باوجود مذاکرات کے 4 دور مکمل ہو چکے ہیں.
پیش رفت زبردست ہے. کرتارپور کا جو کوریڈور ہے وہ کھلے گا انشاءاللہ. ہم نے عمران خان صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھا. تیزی سے کام, تقریباً 80% کام سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے, اور حس جو ہم نے اپنا شیڈیول دیا ہے اس پر برقرار ہے, اور انشاءاللہ جس دن ان کا جنم دن ہے ہم سکھوں کو وہاں خوش آمدید کہیں.
شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی, اور کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے بھارت کی جمہوریت کا پردہ چاک ہوا ہے. شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو بے پناہ آزادی حاصل ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کوئی ذی شعور شخص جنگ نہیں چاہتا, لیکن ان کے بقول اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس تاثر کو رد کیا کہ خلیجی ممالک اور اسلامی ممالک کی تنظیم پاکستان کے کشمیر سے متعلق بیانیے کی کھل کر حمایت نہیں کر رہی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ خلیجی ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں, جبکہ OIC نے بھی بھارت سے کشمیر میں کرفیو ختم کرنے کا واضح مطالبہ کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ گلف کے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو OIC کے ممبران ہیں ان کا ایک متفقہ بیان آیا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, وقت ثابت کرے گا.
وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے اجلاس میں کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر غور کو ایجنڈے میں شامل ہونے کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سے تعبیر کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ 9 ستمبر کو جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق سے بھی خطاب کریں گے, اور کونسل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے. جبکہ اسی ماہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں شمع سے اور عارف صاحب سے, ایک ایک سوال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کے اگلی سیگمنٹ کا وقت شروع ہو جائے گا. تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وقت ثابت کرے گا کہ کشمیر کے معاملے پر خلیجی ممالک سمیت اسلامی ملکوں کی تنظیم پاکستان کے بیانیے کی حمایت کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 ستمبر کو یورپی پارلیمان میں مسئلہ کشمیر اٹھائے جانے کے بارے میں بھی بہتر توقعات کا اظہار کیا ہے. شمع, ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ ہے, یورپ میں آپ مقیم ہیں, یورپ میں اس سلسلے میں کافی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ یورپی پارلیمان میں اس مسئلے کو اٹھائے جانے کے بعد, سلامتی کونسل کے بعد, یہ کتنی اہمیت ہے اس کی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
دیکھیے بہجت, پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ 2 مختلف ایشوز ہیں. قریشی صاحب کو اپنی یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ اگر یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر کا ایشو اٹھتا ہے تو یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے, کیونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی, کسی نے بھی کوئی دورہ نہیں کیا ابھی تک. جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, جس طرح آج برنی سینڈرز نے کل اسپیچ دی, ٹویٹ بھی کیا, یا یورپین پارلیمنٹرینز ہیں یہاں پر, یو کے کے جو پارلیمنٹرینز ہیں وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ ایک پیور ہیومینیٹیرین کرائسس پر اٹھا رہے ہیں.
میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا, اس میں پاکستان کی حکومت کا میں نے ذکر نہیں کیا, میرا مسئلہ یہ تھا, کہا یہ ہے کہ یورپ میں جو سارا سلسلہ اس سلسلے میں ہو رہا ہے وہ کتنا اہم ہے کشمیر کے مسئلے کو.
بہت زیادہ, کیونکہ 25 دن سے لاک ڈاؤن ہے, ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, جینوئن ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पर, उनको डेली जो आपकी जरूरियात की चीजें होती हैं वो नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, तो पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स हैं वो सब जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो इंडियन स्टेप है वो अनएक्सेप्टेबल है और लॉकडाउन को खत्म किया जाए। यही चीज उठेगी अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही वहां से भी एक जोरदार किस्म की आवाज उठेगी कि ये लॉकडाउन खत्म किया जाए, या जो भी वहां पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उनका कंसर्न हो, या जो टॉर्चर की न्यूज रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि ये सारा एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया नहीं कोट हो रहा वहां पर, लेकिन हमारी जो
जी
जो पाकिस्तान के मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि इनको चाहिए कुरैशी साहब को कि कल जाकर वो वहां पर खुद मौजूद हों ताकि वो लॉबिंग कर सकें और वहां पर ज्यादा उस चीज को उठा सके, उसके बाद वो ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। अगर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर दुनिया उठ रही है और कह रही है कि ये गलत हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है, वो नहीं क्लेम कर सकते इस चीज को कि एक जेन्युइन, क्योंकि ये एक जेन्युइन इश्यू है जिस पर सारे लोग पहले आहिस्ता आहिस्ता करके, और ये इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है। आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने कहा था कि जो अंदर से इंडिया से आवाजें उठेंगी और जो उनकी इकोनॉमी को डैमेज पड़ेगा वो सबसे ज्यादा चीज इफेक्टिव होगी मोदी को अपनी जो भी उनकी पॉलिसी है उनको टर्न डाउन करने में या उनको रिकंसिडर करने में, और अच्छा। यही हो रहा है कि आप देखें कि वीक बाय वीक किस तरह से उनको चोट पहुंच रही है उनकी इकोनॉमी को, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं बर्नी सैंडर्स की तरह, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये कब तक रहेगा। तो ये चीज ये है कि कश्मीर अपनी जगह दुनिया में खुद बना रहा है ये इश्यू एज अ ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस।
ठीक आरिफ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मसला कश्मीर पर आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए जो इकदाम उठा रही है उससे सूरत हाल के बारे में आलमी सतह पर भी शऊर और आगाही पैदा होने में कुछ मदद मिल रही है, और कश्मीर के बारे में जो आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी?
जी, मेरा ख्याल है कि बेहतर से ठीक है उनको, उनकी ये जो इंडिया ने या भारत ने कुछ ऐसे स्टेप्स खुद ही ले लिए हैं जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है और उससे पीटीआई की हुकूमत को फायदा हो रहा है। जो डिस्कशन अभी हो भी रही है कि ये कनेक्शन है कि ठीक है जो वाकयात हुए हैं वो अपनी जगह इतने नेगेटिव थे लेकिन उसको कैपिटलाइज करना वो पीटीआई की हुकूमत कर रही है, और उसको कनेक्ट करना उन चीजों के साथ जो कि यूरोप में या वेस्ट में जिन चीजों को अहमियत दी जाती है कि उनके नैरेटिव के साथ ये कन्वर्ज हो जाए, और ये उस लिहाज से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंच रहा है कि जो उनका इंप्रेशन दुनिया में था या जो उनका नैरेटिव था वो उसको बहुत नुकसान पहुंचा है ये जो सब मीडिया कवरेज दुनिया में हुई है खासतौर पे वेस्ट में, और उसका पीटीआई को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन इसमें ये कहना कि वो खुद ही उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया था वो तो ऐसा तो नहीं हुआ, एक रिएक्शन हुआ है जो स्टेप हिंदुस्तान ने लिया है, और अब जो आगे मजीद आसाम में जो उन्होंने एक और स्टेप लिया है जो दखली की गई है या जो सिटीजनशिप का मामला है तो वो सब ऐसे खुद ही ले रहा है जिससे उनको उनके जो आलमी इंप्रेशन है उसको नुकसान पहुंच रहा है। माजी में पाकिस्तान ने ऐसी चीजों को उठाया नहीं, कैपिटलाइज नहीं किया, उसके पीछे जो भी अंसर थे या नासिर थे वो अपनी जगह, लेकिन यह है कि पीटीआई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसको आलमी सतह पे उजागर किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार यहाँ वाशिंगटन से, और शमा जुनेजो लंदन से हमारे साथ थी आप, और काबुल से हमारे साथ थे अनीस रहमान साहब। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल या बैन अलावामी खबरों की तरफ आएंगे। यहाँ अमरीका में इसना का कन्वेंशन हो रहा है ह्यूस्टन में, उसके बारे में कुछ बात होगी, और उसके बाद हम शाम के बारे में बात करेंगे, और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो यमन की लड़ाई के बारे में भी ज़रूर तजिया लेंगे अपने तजियाकारों से। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا, اور آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی ایسنا کے سالانہ چار روزہ کنونشن کا ہفتے کے روز ہیوسٹن میں آغاز ہوا ہے. منتظمین اس کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کنونشن میں 25,000 سے 30,000 لوگ شریک ہیں. ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ندیم یعقوب. اس کنونشن کی کوریج کے سلسلے میں وہ خود ہیوسٹن میں موجود ہیں, آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم.
جی وعلیکم السلام بہجت, آپ کے سننے والوں کو بھی میرا سلام.
بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت جلدی جلدی ہم نے آپ کو جگایا. ہمیں پتا ہے کہ کل رات دیر تک وہ تقریروں کا اہتمام کیا جاتا رہا. تو اسنا کنونشن کے آغاز اور اب تک ہونے والے ایونٹس کے بارے میں, جن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب بھی شامل ہے, کوئی تازہ ترین ہمیں اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو صورتحال بتائے گا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے پروفیسر فیضان سے جو کہ اس کے شریک بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے محسن ظہیر صاحب. لیکن پہلے ہم ندیم سے پوری تفصیل سنتے ہیں. جی ندیم,
جیسا کہ آپ نے بتایا یہ 56واں جو اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ جو کہ مسلمانوں کی بڑی تنظیم ہے یہاں پر, اس کا 56واں جو کنونشن ہے وہ مسلسل دوسری بار بھی اس سال جو ہے وہ ہیوسٹن میں اس کا وہ منعقد ہوا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے, دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں, وہ مین شخصیات ہیں جو اس کو کنونشن کو ایڈریس کر رہی ہیں. تو کل شام کو پہلے برنی سینڈرز اور جولین کاسٹرو جو کہ امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے الیکشنز کے لیے, پریزیڈینشیل الیکشنز کے, انہوں نے خطاب کیا, اور پھر بعد میں پرائم منسٹر عمران خان نے کنونشن سے خطاب کیا. ان کے جو خطاب تھا پرائم منسٹر کا, وہ دو تین چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ انہوں نے جن پر فوکس کیا. ایک تو کشمیر کے بارے میں جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اس کا ریفلیکشن ہے وہاں پر بھی. آئیے سنتے ہیں پہلے ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا.
But from ISKCON's platform, you have to make a concerted effort to make people understand this phenomena which has taken over India.
خان جو ہے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ اس آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی چاہتی ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ ہندو نسل پرستی کو فروغ دیتی ہے, اور اسنا کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور مغربی ممالک کو اس آئیڈیالوجی کے بارے میں شعور دیں, اس کے بارے میں آگہی پیدا کریں, انہیں پتا ہو کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے یا بھارتی حکومت وہ کیا کر رہی ہے, اور یہی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کشمیر میں بھی کارفر. جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ دہشت گردی کے متعلق سی, آئیے سنتے ہیں پہلے ساؤنڈ بائٹ کہ انہوں نے کیا کہا.
Terrorism with Islam. Terrorism has nothing to do with Islam or any other religion. Suicide attacks have been
تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا, اس کی تعلیم نہیں دیتا, اور مغربی دنیا میں جو اسلام اور ٹیررزم کے بارے میں جو ایک لنک کنیکٹ کیا جاتا ہے, جو کنیکشن کیا جاتا ہے, وہ ایک غلط امپریشن ہے. اور اگین اسنا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ امپریشن جو ہے اسے زائل کیا جائے. پھر انہوں نے ایک اور چیز جس پر فوکس کیا, اور وہ تھا اگین انہوں نے چاہا کہ اسنا جو ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ وہ اپنا رول پلے کرے کہ جو مغربی دنیا ہے, مغربی ممالک ہیں
جی,
ان کو احساس یا ان کو اس طرح سے اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ مسلمان اپنے جو پیغمبر ہیں اس کے بارے میں کس طرح سے ان سے محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں بھی وہ اس پہ خاکے بھی بناتے ہیں, چیزیں بھی بناتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جو محبت اور احترام ہے اپنے پیغمبر کے لیے وہ اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے, اور مغربی دنیا کو سمجھنا چاہیے, اور اس بارے میں جو اسنا ہے اس کو اگین
اپنا رول ادا کرنا چاہیے
شعور پیدا کرنے کے لیے.
اچھا
کہ
ندیم,
ہم مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے.
اچھا ندیم, ایک بالکل کوئک سا کامنٹ کر دیجئے کیونکہ اس کے بعد ہم پھر تجزیہ کاروں کی طرف چلیں. یہ بتائیے گا کہ کیا امپیکٹ بنا تقریر کا, وزیر اعظم کے خطاب کا جو وہاں پر لوگ موجود تھے.
फैजान भी आपको बताएंगे कि मेरा ख्याल था कि चूंकि जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था वो तमाम बड़े स्पीकर्स, बड़े से मुराद ये कि ज्यादा लोग बर्नी सैंडर्स को सुनने में इंटरेस्टेड थे, और वो चूंकि पीक टाइम था शाम का जब वो रखा गया था 6 बजे के करीब, तो प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था वो 10:30 बजे था रात को, जो कि काफी देर थी। और मेरा ये ख्याल था कि शायद इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन मुझे हैरानगी हुई कल रात को कि बहुत से लोग जो थे वो वहां पर मौजूद थे उनके खिताब को सुनने के लिए। इसका इम्पैक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक और चीज जो जहन में रखनी चाहिए वो ये कि सितंबर में 22 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भारतीय कम्युनिटी ने उन्हें यहाँ बुलाया, एक बड़ा खिताब करने वाले हैं।
अच्छा।
और उस मौका पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं जो कि कश्मीर के हवाले से, जिन्होंने ये वाला जो एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर का इतना का, उसको कामयाब बनाने में मदद की। वही लोग यहाँ पर
एहतजाज करेंगे
कि उस दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए जिस दिन मोदी यहाँ पर खिताब करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका, आपसे हमारी फिर भी बात होगी, अभी तो 3 दिन और कन्वेंशन को चलना है। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नदीम से आप बात सुनते रहेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान हक जो इस ना कन्वेंशन में शरीक भी हैं, और मोहसिन जहीर साहब भी जो ऐसे इवेंट्स की हमेशा से कवरेज भी करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, प्रोग्राम में खुश आमदीद मैं कहती हूँ। प्रोफेसर फैजान, पहले तो सुनने वालों से मुख्तसरन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का तारुफ करा दीजिए।
जी, सुनने वालों को सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी मान में रखे। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है ये उन स्टूडेंट्स ने बनाई थी जो कि 50s और 60s में यहाँ पर अमेरिका आए थे, और जब उन्होंने पहले MSA बनाई और फिर उसके बाद कम्युनिटी के लिए उन्होंने इसना बनाई। इसना जो है वो पिछले 56 इनका एनुअल था, कोई 60 साल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इन 60 सालों में इन्होंने बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन निकली हैं इसना से। और इनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है इसना की वो है इंक्लूसिविटी, यानी कि हर एक को वो शामिल करते हैं, शर्तें नहीं लगाते कि आप इस किस्म के मुसलमान हों या उस किस्म के। तो जब आप इनके कन्वेंशन में आते हैं तो ऐसे लगता है कि सारा जहान उमड़ आया है और मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग मुख्तलिफ ड्रेसेस में और मुख्तलिफ तरीकों से नजर आते हैं, और जो सारा दिन सेशंस होते हैं वो पूरी कम्युनिटी बल्कि पूरी जो इंसानियत है उसकी खिदमत करने के जो रास्ते ढूंढने का कन्वेंशन है। तो मैं तो इसना के कन्वेंशन में आने को बड़ा ये इसाले सवाब का नजरिया समझता हूँ, इसलिए मैंने पिछले 20 सालों में शायद मेरा ख्याल है कि एक दिन मिस किया होगा इसना के कन्वेंशन का। और यहाँ पे पूरी एक जनरेशन है जो कि इसना कन्वेंशन में आती थी, जो 2-3 साल के बच्चे थे वो 30-40 साल के हो गए हैं, और अब वो इसना की जो मुख्तलिफ उसकी जो शाखें हैं उनको चलाते हैं।
नस्लों का सफर।
जी, तो ये एक जनरेशनल एक बहुत बड़ी सक्सेस
और मुतनव्वे प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, मुतनव्वे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। मोहसिन साहब, गुज़श्ता रात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ह्यूस्टन में इसी इसना के कन्वेंशन में खिताब किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर इस खिताब से क्या आप समझते हैं कि वो अमरीकी मुसलमानों की इस तंजीम के अंदर अपना कितना असर बना सके, इम्पेक्ट बना सके, अपनी हुकूमत के मकासद को उजागर कर सके?
पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्हें इसना ने इस कन्वेंशन से खिताब की दावत दी, और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मौका था कि जो मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी ऑडियंस, तकरीबन 30,000 के करीब अफराद जो मैं यहाँ न्यूयॉर्क से मॉनिटर कर रहा था, इस कन्वेंशन में शरीक है। और जैसा भी नदीम ने भी बताया कि जब मेन कन्वेंशन था जिससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एड्रेस किया, उसमें भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, अगरचे वो रात 10:30 बजे शुरू हुआ। देखिए, ये इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद अमेरिका में एक दूसरा बड़ा ऑडियंस से खिताब था। इससे पहले जब वो वाशिंगटन में आए तो उन्होंने वाशिंगटन के कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया जिसमें तकरीबन 20,000 के करीब लोग थे। कल रात ह्यूस्टन में उन्होंने जो खिताब किया वो मुस्लिम अमेरिकन ऑडियंस थी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑडियंस है, बड़ी ऑडियंस जो है पाकिस्तान के लिए या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, इस ऑडियंस को ट्रांसलेट करना, इनकी जो असर रसूख है अमरीकी सियासत में वो मैटर करता है। सो मैसेज जो भी वो यहाँ पर वो देते हैं, और देखना ये है कि वो ट्रांसलेट किस हद तक होता है کہ وہ جو یہاں کے مسلم امریکن ہیں یا پاکستانی امریکن ہیں وہ اگر اپنا ایک پولیٹیکل جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کریں, جو براڈر پرسپیکٹو ہے یا اغراض و مقاصد ہیں, یا پرائم منسٹر نے کل جو باتیں کی ہیں ویسٹ کے حوالے سے, ویسٹ اور اسلام کے ریلیشن شپ کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے, تو وہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقع ملے ہیں ان کو دو, ان کا ایک خاطرخواہ نتائج برآمد آئیں گے. جی
پروفیسر فیضان, اس وقت اس مرتبہ اسنا کنونشن میں امریکی کانگریس اور سینٹ کے ارکان بھی شامل ہو رہے ہیں, خاص طور پر برنی سینڈرز جو 2020 کے لیے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں بھی شامل ہیں. امریکہ کے سیاست دانوں کے اسنا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے سے اسے آپ اس تنظیم کے لیے کتنا سود مند سمجھتے ہیں اور مسلمان کمیونٹی کے لیے کتنی بڑی پیش رفت ہے؟
جی یہاں پر نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز موجود تھے بلکہ کل ہمارا ایک بریک فاسٹ تھا آفیشلز کے ساتھ, تو اس میں ریپبلکن پارٹی کے نمائندے بھی موجود تھے, اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امریکن مسلم جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہو چکے ہیں پولیٹیکل سائڈ پر, سیاسی طور پہ امریکہ میں. ایک بات میں عمران خان کے بارے میں جلدی بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی میری جو پاس پریزیڈنٹ ہیں اسنا کے, ان سے بات ہوئی ہے اظہر ظہیر صاحب سے, انہوں نے بتایا ہے کہ وجہ جو فیس بک پہ جو ہماری لائیو فیڈ تھی عمران خان کی سپیچ کی تو وہ کریش ہو گئی, کیونکہ اس وقت 230,000 یعنی کہ 2,30,000 لوگ جو تھے وہ اس کو سننے کی کوشش کر رہے تھے, اور اوور آل ملین لوگوں سے کہیں زیادہ نے انٹرنیٹ کے ذریعے عمران خان کو سننے کی کوشش کی ہے, اور جو آئی پی ایڈریسز یعنی کہ جہاں سے وہ لوگ سن رہے تھے وہ ایجپٹ, موراکو, ایران, مختلف قسم کے پوری دنیا کے لوگوں سے لوگ سننے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان نے کیا کہنا ہے. تو عمران خان ہیز ناؤ ابھی ایمرج کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف عالم اسلام, جو کہ کیونکہ وہ دل کی بات کرتے ہیں اس لیے ریگارڈلیس آف جو ان کے جو رجیم ہے ان کی جو ٹیم ہے ان سے جو بھی مس ہیپس ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک سپوکس پرسن کی طور پہ ابھر رہے ہیں عالم اسلام میں, اور انہوں نے ریزونیٹ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ جو یہاں پہ امریکن مسلم تھے یا ان کے دلوں میں جو بات تھی.
اچھا محسن صاحب, اسنا امریکی مسلمانوں کی بڑی تنظیم ہے, آپ کے خیال میں اس کے سالانہ کنونشن سے کمیونٹی میں ایک مثبت انداز فکر پیدا کرنا اور امریکہ کے مرکزی قومی دھارے میں شامل ہونے کی کوششوں کے اثرات اب تک کیا رہے ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں مسلم امریکن کمیونٹی کی دو بڑی آرگنائزیشن ہیں, ایک اسنا ہے جو اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے, اور ایک اکنا ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. اسنا اور اکنا میں فرق یہ ہے کہ اکنا کے کنونشنز بھی بڑے کنونشنز ہوتے ہیں جی. لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایک جو معاملات جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے, کمیونٹیز کے حوالے سے, ان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اور ان میں جو امریکن ہیں پولیٹیشین جو ہیں یا مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو کم ہم دیکھنے میں آتے ہیں. اسنا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ سوشل انگیجمنٹ پر بلیو کرتے ہیں اور بڑی کوششیں کرتے ہیں, اور کل جس طرح آپ نے ان کے اسٹیج پر دیکھا سینیٹر برنی سینڈرز اور جولین کیسٹرو اور وہ سینئر جو جرنلسٹ ہیں ان کا وہ موجود تھے, تو یہ ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے دو فائدے ہیں, ایک انٹریکشن ہوتا ہے جو مسلم امریکن کمیونٹی کا اور جو امریکہ کے مین سٹریم فیکٹرز میں جو مین ہو میٹرز ہیں ان کے درمیان, اور دوسرا یہ جو کوششیں ہوتی ہیں یہ ڈرائیو کرتی ہیں کمیونٹی کو کہ وہ امریکی نظام کے قومی دائرے کی طرف ان کا رخ کیا جائے, ان کے بارے میں معاملات کو باور کرایا جائے, ایک ادراک شعور پیدا کیا جائے کمیونٹی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو کنونشن ہیں یہ بہت ضروری ہیں, یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے, اور ایسی کوششیں کہ جو مسلم امریکن کمیونٹی کو امریکی نظام کے قومی دھارے کی طرف لے کر جائیں یا اس میں شامل کرنے میں کوئی رول پلے کریں, ان کو کوششوں کو نہ صرف سراہنا چاہیے بلکہ یہ کوشش زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے.
اچھا اب ہم آخری اپنی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اسنا کے بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی. اس وقت پروفیسر فیضان حق جو کہ وہاں پر موجود ہیں اور گزشتہ 20 سالوں سے وہ اس میں شامل ہوتے آ رہے ہیں, جبکہ محسن ظہیر صاحب بتاتے ہیں کہ گزشتہ کتنے ہی برسوں سے وہ اس کی مکمل کوریج اور جامع انداز میں کوریج کرتے ہیں, کس طرح سے ان تنظیموں کا پیغام جاتا ہے اور کس طرح سے یہ معاشرے میں مسلمان کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی جس سے پہلے ندیم یعقوب نے تفصیل سے بتایا, اور آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے کچھ اقتباسات بھی ہم نے آپ کو سنوائے. اب بالکل آخری ہمارے سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. امریکی افواج نے ہفتے کے روز شام کے شہر ادلب کے شمال میں واقع القاعدہ کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے. امریکی سینٹرل کمان جو محکمہ دفاع کا ایک حصہ ہے کہتی ہیں کہ اس حملے کا مقصد القاعدہ تنظیم کی قیادت کو ہدف بنانا تھا. ایک ای میل بیان میں سینٹرل کمان کے میڈیا آپریشنز کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ کرنل ارن براؤن, انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا ہدف شامی القاعدہ کے رہنما تھے جو امریکی شہریوں, ہمارے ساتھیوں اور بے گناہ شہریوں کے خلاف حملوں کے ذمہ دار ہیں. پروفیسر فیضان, ابھی تک شام میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے بات ہوتی آئی اور القاعدہ کا نام اس طرح سے سامنے نہیں آیا تھا. داعش کے بعد اس وقت القاعدہ کو وہاں کیا حیثیت حاصل ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ پروفیسر فیضان نے ہے ہمارے ساتھ.
جی تھینک یو. دیکھیے جو القاعدہ کا دوبارہ اس طرح ابھرنا یا ان کا نام سامنے آنا جو ہے وہ ایک تشویش کا باعث ہے, کیونکہ القاعدہ کا نام اس لیول پہ ہم نے نہیں سنا تھا بڑے عرصے تک. تو اس کا مطلب ہے, اس کے دو مطلب ہیں, یا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئسس ہے وہ اب اس کے جو اس سے جو انوالو دہشت گرد ہیں وہ اپنے نام کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں, یا اس کا مطلب دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آئسس اور القاعدہ میں اصل و رسوخ کی ایک جنگ یا جدوجہد شروع ہو چکی ہے. دونوں صورتوں میں یہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے اور اس سے حالات جو ہیں وہ ڈیسٹیبلائز ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اگر مڈل ایسٹ سے مشرق وسطی سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکے گا, اور ہماری انگیجمنٹ وہاں پر کسی نہ کسی صورت میں جاری رہے گی. اور میرے خیال میں ہم یہ بھی دیکھ, میرا اپنا یہ پریڈکشن ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرا خیال ہے کہ اس نئی صورتحال کی روشنی میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید امریکہ اور ایران کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں, کیونکہ ایران کی مدد بہرحال سیریا میں یا ان کی کوآپریشن جو ہے وہ امریکہ کو اور جو مغربی دنیا ہے اس کو اس کی ضرورت ہوگی.
اچھا, تو ابھی جن کے سینٹرل کمان کے میڈیا آپریشن کے سربراہ لیفٹیننٹ راؤنڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شمال مغربی شام ایک محفوظ ٹھکانہ بن رہا ہے جہاں شامی القاعدہ کے رہنما خطے اور مغرب میں دہشت گرد کاروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. محسن صاحب, شام جو پہلے ہی سے جنگ کی تباہ کاریوں کا ہدف رہا ہے اور جہاں کے کمزور حالات کے پیش نظر ایسے انتہا پسند گروپوں کو ٹھکانہ بنانے میں بڑی آسانی بھی ہو سکتی ہے, اب اس کو آغاز ہی سے روکنے کے لیے کہ یہ اسپیڈ داعش کی طرح وہ اس کا بھی قبضہ جو ہے وہ بڑھتا نہ چلا جائے, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا اقدام اس وقت درکار ہے؟
دیکھیں, بنیادی طور پر جو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو القاعدہ تھی وہ ایک خاموش رہو اور چپ رہو کی پالیسی پر عمل پیرا تھی, اور اس نے داعش کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا تھا, اور اس تمام معاملات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امریکہ کی جانب سے القاعدہ کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس سے آنکھ اوجل کر لی جائے. اس پر ایک نظر تھی, اور جب انہیں وہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں, حالانکہ شام میں اب امریکہ اپنے آپ کو کافی پیچھے لے جا چکا ہے اور لے جانا چاہتا بھی ہے, لیکن جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے تو اس تعلق کے حوالے سے وہاں پر معاملات پر نظر تھی, اور جہاں پر محسوس یہ کیا گیا کہ یہ خطرہ جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے تو اس کے پیش نظر وہاں پر کاروائی کی گئی. اسی طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ خبریں یہ سامنے آئی کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے کو بھی ہلاک کیا گیا, اور اس کو بھی اسی خطرے کے پیش نظر ہلاک کیا گیا کہ کہیں وہ القاعدہ, جس کی طاقت کو بڑی حد تک امریکی دعوے کے مطابق ختم کیا گیا ہے, وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام کاروائیاں جو ہیں ان کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو اصل تھریٹ ہے وہاں پر خطے میں کہ دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی جو عناصر ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور اس ان خطوں میں ایک دوبارہ آباد کاری کا عمل جو ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پر یہ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ کاروائیوں کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن شام کے مسئلے کا ایک سیاسی حل جو ہے اس کی بھی ایک ضرورت ہے. جب تک وہ مسئلہ شام اس وقت تین حصوں میں تقسیم ہے اور ان تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیاسی عمل کا آغاز ہو, سیاسی حل کا آغاز ہو, پھر وہاں پر امن بھی ہوگا, آبادکاری کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تو پیرلل وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے جو مجھے وہاں پر ہوتی ہوئی نظر
ابھی نظر نہیں آ رہی. تو شمع آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا. آپ روس نے امریکہ پر الزام لگایا کہ شام کے صوبے ادلب میں فضائی حملے کر کے علاقے میں جنگ بندی کے معاہدے کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد شام میں جو لڑائی ختم ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے, سیاسی تصفیہ کی بات کی جا رہی تھی, اس نئی صورت حال کے منفی اثرات اس پر پڑیں گے؟ حالانکہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ القاعدہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا.
جی بہجت, کیونکہ رشیا نے یہ الزام لگایا ہے کہ جب وہ بومبنگ کرتے تھے تو وہ امریکہ الزام کہتا تھا کہ وہ انوسنٹ سٹیزنز کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن جب وہ خود بومبنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. تو یہ جو پچھلے دنوں مہینوں میں آئیسس کو کلیئر کرنے کی بات تھی, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید سوشل میڈیا پر یا شاید آپ کے یا کسی اور پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی کہ سیریا میں نہیں سمجھتی کہ کلیئر ہو گیا ہے اور پیس کی طرف جائے گا, کیونکہ ابھی بھی ہم جو ریجنل پروکسیز ہیں وہاں پر وہ ختم نہیں ہوئی, اور یہ ہے کہ کنٹرول کس کا رہے گا اس خطے میں, اس کی وجہ سے مزید جو نئی پروکسیز ہوں گی وہ جنم دیں گی. اب یہ ہے کہ ترکی بھی اس گیم میں ہے, صرف یہ امریکہ اور رشیا کے درمیان نہیں ہے, ترکی کا رول ہے, اسرائیل پر آ رہی ہے بات. تو یہ سارا یہ ہے کہ ترکی کیونکہ نیٹو کا بھی ممبر ہے, تو اس پر الزام لگنا کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں القاعدہ کو ایمرج کرنے میں کہ وہ دوبارہ سر اٹھائے, تو وہ بھی بڑا ایک ٹینشن کو جنم دے گا پوری خطے میں, کیونکہ جو الیپو ہے وہ بالکل ترکی کے بارڈر کو کرتا ہے. ابھی تو یہ ادلیب میں انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا دور نہیں ہے کہ وہاں پر پھر وہ جا کر امریکہ شاید دوبارہ بومبنگ کر دے کہ یہاں پر بھی ہیں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ ترکی کا بھی ایک ڈائریکٹ رول اور کانفلکٹ آ جائے گا اس ریجن میں. تو یہ پروکسیز ہیں جو کہ جنم رہتی رہیں گی, لیکن بات یہ ہے کہ جب نیشنز فیل ہوتی ہیں اور جب وہاں پر گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ساری دوسری طاقتیں ہیں ان کا اپنا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے, اور وہ سول وار اور انارکی جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ سیرین خود سفر کر رہے ہیں, ان کی عوام کر رہے ہیں, وہ ریفیوجیز بن گئے ہیں, اور ابھی بھی کوئی ایسے حالات نہیں مجھے لگتے, جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کوئی کبھی القاعدہ سر اٹھاتی ہے, کبھی ہو سکتا ہے کہ داعش دوبارہ ایمرج ہو جائے, یا کوئی تیسری قوت آ جائے ریبلز کی صورت میں. تو یہ ہے کہ جب تک یہ اسد کا رہے گا وہاں پر, اور ان کی جو فیلڈ ایک گورنمنٹ ہے وہ کنٹرول کرنے میں اور فیلڈ ہوگی, پورے کنٹری کا جو نظام نسق ہے وہ گورنمنٹ کی اینٹیٹی کے اندر نہیں آئے گا, تو یہ ساری سول وارز اور پروکسیز چلتی رہیں گی اور سفر کرتے رہیں گے سیرینز وہاں پر, کیونکہ جی تو بہت انفارچونیٹ, اور اگین ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ دنیا کو فیس کرنا ہوگا ایز اے چیلنج.
اچھا شکریہ شمع. بالکل آخری اب دو منٹ ہمارے پاس ہیں. پروفیسر فیضان, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بتائیے گا کہ جمعرات کے روز یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے متحدہ عرب امارات پر الزام لگایا ہے کہ اس نے عدن میں فضائی حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں 40 سے زائد فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں دراڑ پڑنے کا کوئی امکان آ گیا ہے؟
دیکھیے, سعودی عرب اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں یہ ایک بہت پرانے اتحادی ہیں, اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرینڈلی فائر میں نقصان ہو جاتا ہے, لوگ اپنی فوج کے بندوں کو مار دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا رکنا تو ضرور آئے گا, لیکن اس میں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ جس سے سعودی عرب اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں. تو یہ اس کے اوپر بہت جلدی قابو پا لیا جائے گا اس بحران پر.
اچھا آخری میرا سوال, محسن صاحب بالکل کوئی کامنٹ کیجئے گا کہ چین اور امریکہ کے تجارتی تنازع میں شدت کو عالمی ماہرین عالمی تجارت کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں, اور انہیں خدشہ ہے کہ اس سے عالمی کساد بازاری جنم لے سکتی ہے, کیسے اس کا جائزہ لیں گے؟ آخری ایک منٹ.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں چین اور امریکہ کے درمیان, ٹیٹ فور ٹیٹ والا ایک صورتحال جاری ہے, اور کہیں نہ کہیں پر جا کر یہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو کہیں جا کر ٹھہرنا پڑے گا, کہیں جا کر سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی, اور اس دوران جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس پر جیسے آپ نے بتایا کہ عالمی مارکیٹ کی جانب سے ایک ریئیکشن, ایک کنسرن شو کیے جا رہے ہیں, تو خیال یہ ہے کہ جو دو واشنگٹن اور بیجنگ دونوں جانب سے ان کنسرنز کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا اور کسی نہ کسی نتیجے پر یا کوئی ایگریمنٹ پر یا کسی سیٹلمنٹ پر جلد یا بدیر ان کو پہنچنا ضرور پڑے گا. ادروائز یہ معاملات زیادہ اگر لمبے لنگر آن ہوتے ہیں تو پھر کسی کا زیادہ اور کسی کا کم نقصان, لیکن بہر صورت نقصان ضرور ہوگا اور ہو رہا ہے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, عارف انصار صاحب, شمع جنیجو, انیس الرحمان, ندیم جاکوب, پروفیسر فیضان حق اور محسن ظہیر صاحب ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل رہے. آپ سب کا بے حد بے حد شکریہ. اب بہجت کو پروڈیوسر شہناز نفیس کے ساتھ اور نک ایون آف انجینئر کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کے نشریات لیے جاسمین جمیل آ گئی ہیں, ان سے ابھی بات ہوگی. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.